تشریف لاتے ہیں وہ بھی سماعت فرما چکے ہیں. شعب ایمانیہ سے یہ متعلق مضمون چل رہا ہے. گزشتہ کل میں نے اسی سلسلے میں مضمون سنایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا کم تر رتبہ تلاوت کا 10 آیتیں ہیں اور متوسط رتبہ 100 آیتیں اور اس سے زیادہ تلاوت کرنا اعلیٰ رتبے میں داخل ہے. گزشتہ کل اس کے متعلق کچھ عرض کیا ہے. آج صرف بھی تھوڑا سا ارادہ ہے آپ کرنے کا کہ قرآن پاک سے ہمیں ایک خاص تعلق ہے اور اس تعلق کو ہمیں زندہ رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں, قرآن پاک کو سمجھیں اور جو بھی سمجھے ہوئے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھیں اور اس کے احکام پر عمل کریں. خالی اپنے طور پر ترجمے پڑھ لینے سے کام نہیں بنا کرتا جب تک کہ سمجھانے والے اس کی تعبیر اور تشریح نہ سمجھا دیں, ورنہ تو خطرہ ہے گمراہی کا. جیسا کہ بہت سے آدمی گمراہی کے دائرے میں چلے گئے صرف اسی بنیاد پر کہ انہوں نے اپنے سمجھ پر اور اپنے علم پر بھروسہ کیا اور وہ قرآن پاک کے مضامین کو کیا سے کیا سمجھے. اس لیے ان حضرات سے سمجھنا اور سیکھنا چاہیے جو اس مضمون کو اور اس حقیقت کو سمجھتے ہیں. علماء جو مستند ہیں ان کے پاس بیٹھنا اور ان سے سیکھنا نہایت سبا وقت ہوگا اور حقیقت بھی سمجھ میں آئے گی, ورنہ تو آدمی کچھ کا کچھ سمجھے گا اور گمراہی میں پڑ جائے گا. اس لیے قرآن پاک کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس کے جو احکام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں اس پر عمل بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی ضروری ہے. کل بھی میں نے عرض کیا ہے اس سے پہلے بھی کہ بہت سے آدمی تلاوت کو غیر مقصود سمجھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اس کے رٹنے سے کوئی حاصل نہیں. بہت سے طوطے کی رٹ کے ساتھ مثال دے دیتے ہیں. جیسا کہ گزشتہ سے بیوستہ جمعہ کو آپ کلمہ طیبہ کے ذیل میں اور اس کے فضائل و برکات کے ذیل میں سن چکے ہیں, ذکر اذکار اور قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ جو ہے اس کو بار بار پڑھنا یہ ہمارے لیے نہایت ہی سعادت کا سامان ہے. تو قرآن پاک میں تلاوت کے متعلق حق سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کی ہے تو اس میں یہی ہے, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, کہ وہ آپ کی آیات جو ہے پڑھ پڑھ کے سنا. تو تلاوت جو ہے یاد رکھیے یہ مخصوص بذات, اس پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے اور مغفرت ہوگی اور یہ قرآن پاک جو اس کو پڑھتا ہے اس کے لیے شفاعت کرے. ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, اس کے لیے معمول بنا لینا چاہیے روزانہ کا اپنا وقت جو بھی مناسب سمجھتے ہیں. ویسے سب سے اچھا وقت اس کے لیے صبح کا وقت ہوتا ہے اور صبح کے وقت میں وہ کب کے جو نہایت ہی قبولیت کا وقت ہے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے, ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اس امت میں حضرت عبدالعزیز دبام رحمۃ اللہ علیہ, کہ اس وقت حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی ہے. جن لمحات میں ان لمحات کو اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے بہت ہی مقبول لمحات بنا دیا اور وہ وقت ہے طلوع فجر سے لے کر اس سے کچھ پہلے تک کا وہ ہے, یعنی کچھ پہلے شروع ہوتی ہے اور اس کی انتہا وہ طلوع فجر پر صبح 7 تک. بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. اسی لیے بزرگان دین رات کے آخری حصے میں بیشتر اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں تاکہ وہ مبارک گھڑی ہمیں بھی مل جائے. تو اس لیے بہترین وقت وہی ہے کہ آدمی اس طرح سے نماز بھی پڑھ لے اور کثرت سے تلاوت بھی کر لے. اور یہ دونوں چیزیں یکجا جمائشوں ہو سکتی ہیں کہ قرآن پاک اگر آدمی کو یاد ہے زبانی تو صورت میں تہجد کے اندر وہ پڑھ لے اور اگر یاد نہیں تو بعد نماز کے اس طرح سے ایک معمول مقرر کر لے پڑھ لے سب سے اچھا اور بہت ہی مبارک وقت ہو اور اگر اس وقت اتنا وہ نہ ہو اور جلدی آنکھ نہ کھلتی ہو تو پھر یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد یا اشراق کے وقت جیسے بھی مناسب ہو ورنہ بعد میں مشاغل دنیا میں مصروف ہونے کے بعد پھر وقت ملنا خاصا مشکل ہوتا ہے جب کام میں لگے گا تو لگتا چلا جائے گا اور رات جب ہوگی تو دل یہ چاہے گا کہ بس اب لیٹ جاؤ لیکن بار قیم جو حضرات شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کا خود ڈھونڈنے والے ہیں ان کو نہ رات کی وہ ہوتی ہے تھکن اور نہ دن میں ان کو جلدی ہوتی ہے وہ اپنا کام کرتے رہے ہمارے یہاں ایک نمازی تھے ہم یہاں سے قدرے دور چلے گئے آپ صاحب ہیں اور بہت سسند ہستی ان کا معمول دیکھا تھا کہ وہ زور کی نماز کے بعد تقریباً پونے گھنٹے ایک گھنٹے تک تلاوت کرتے اور اسی طرح سے بہت سے حضرات ہیں کہ وہ بعد نماز مغرب اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو غرض یہ ہے کہ بہتر تو یہی ہے اگر سہولت ہو اور آسانی ہو اور فرصت ہو کہ صبح کے وقت میں اس معمول کو مقرر کر لیا جائے اور اگر صبح کے وقت میں موقع نہ ملے تو پھر کسی اور وقت میں مقرر کر لیں بہرحال روزانہ تلاوت کا معمول بنا تمام حضرات سے اب یہی ہے اور خصوصاً جو تعلق والے حضرات ہیں وہ اپنے اوپر اس کو تقریباً لازم سمجھیں قرآن پاک سے دوری اور اس کی تلاوت سے محرومی یہ بہت بڑی سعادت سے محرومی کا سامان ہے اس لیے قرآن پاک کی تلاوت جو ہے یہ ضروری ہے ہمارے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالعی صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ صبح نماز فجر کے بعد اپنے آپ کے بہت معمولات تھے وہ بھی ادا فرماتے تھے تو ان میں سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید ہی فرماتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ہم نے ایک معمول بنا رکھا ہے آپ کی ایسی شفقت تھی کہ اپنے پاس بیٹھنے اٹھنے والوں کے لیے اتنا آسان نسخہ عطا فرما کر گئے ہیں کہ اس سے آسان نسخہ اور ہونا مشکل آپ کی نظر کمزور لوگوں پر بہت رہتی تھی اور اس قدر آسانی دیا کرتے تھے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا تھا جو عارف کا مقام ہے وہ سمجھا کرتے تھے لوگوں کی کمزوریوں کو اور مصروفیات کو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اچھا تو یہ ہے کہ ایک سپارہ معمول بنا اگر ایک سپارہ نہ بنا سکو تو آدھا بھی نہ پڑھ سکو تو ایک پاؤ کا معمول بنا فرماتے کبھی کبھار سستی زیادہ آ جاتی ہے رشتے دار آ گئے کوئی ملنے والے آ گئے تو ایسی صورت میں ایسا کرو کہ کم از کم ایک رکو کرو اور اگر بعض وقت مجبوری ہی کوئی ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں تین آیتیں پڑھو اور اس سے بھی زیادہ کہ اگر آدمی بالکل ہی پڑھ بھی نہیں سکتا فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم اتنا تو کرو کہ قرآن پاک کو کھول لو دیکھ لو اور اس کے بعد اس کو رکھ لو کہ معمول تو نامہ نہ ہو اب آپ اندازہ فرمائیے کہ اس سے آسان نسخہ ہو گیا اور جب آدمی ارادہ کرتا ہے کام کا تو کام ہوتا چلا جاتا ہے سوچتا رہے تو کچھ نہیں ہوتا جب پڑھنے بیٹھ گیا تو پڑھتا ہی چلا جائے گا معمول پورا ہو جائے گا تو اس لیے معمول جو ہے وہ اپنا مقرر کر لینا چاہیے مجدد الملت حکیم الامت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نظام الاوقات کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ پہلے وقت کو تم مقید کر لو ایک نظام الاوقات مقرر کر لو اور کچھ دن اہتمام کے ساتھ وہ معمول ادا کر لو اس کے بعد وقت تمہیں قید کر لے اور یہ حقیقت جو ہے جب سمجھ میں آتی ہے جب آدمی اس پر لگ جائے اس کی ایک مثال سمجھاتا ہوں ایک آدمی نے نماز پڑھنے کا اہتمام کر لیا بعض وقت کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، ابھی وہ نیا نیا لگا ہے تو اہتمام کرتا ہے، دھیان رکھتا ہے، گھڑی دیکھتا ہے، اور اس طرح سے نماز کا وقت جب ہوتا ہے تیار ہو کر مسجد پہنچتا ہے پہلے سے پہلے تاکہ جماعت نہ چلے. چنانچہ کچھ دن اس نے اہتمام کیا، اب اس کے بعد جب اس کی عادت پکی ہو گئی، اب وقت نے اس کو قید کر لیا کہ جہاں وقت ہوا اسے توجہ دلانی کہ نماز کا وقت ہو گیا، چلو تیاری کرو. تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مضمون کو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی شروع میں تھوڑا سا اہتمام کر لو، اور وقت کو پہلے تم جو ہے قید کر لو، اور اس کے بعد وقت تمہیں قید کر لے گا، پھر اتنی آسانی ہو جائے گی کہ معمول بن جانے کے بعد پھر اس کام کی ادائیگی سے کوئی دشواری نہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے کہ اس طرح سے عادت ثانیہ بن جاتی ہے. حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کا بھی جواب دیا ہے کہ بعض آدمیوں کو یہ شکوک شبہات پیدا ہو گئے کہ اگر عادت ثانیہ بن گئی تو وہ عبادت کہاں رہی. فرمایا کہ عبادت کی ادائیگی کی بنا پر ہی تو یہ حالت ہو گئی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں. تو غرض یہ ہے کہ آدمی کام میں جب لگتا ہے، کسی چیز کو بھی معمول بنا لیتا ہے، اس وقت اس کام کا تقاضا پیدا ہوتا ہے. میں آپ کو اور بھی بتاتا ہوں، جیسے آپ نماز کے پابند ہیں اللہ کے فضل سے آپ خود محسوس کرتے ہوں گے جو بات میں نے ابھی عرض کی. اذان ہوگی آپ کا دل اندر سے کہے گا چلیے نماز، صبح کا وقت ہے اٹھئے نماز کے لیے. اسی طرح مسجد میں آنے کے لیے مصنون طریقہ آپ نے سیکھ لیا، اس پر عمل کرنے لگے. شروع میں آپ دھیان کریں گے کہ جوتا میں پہلے کیسے اتاروں، مسجد میں کیسے آؤں، پھر مسجد سے جانے کے وقت کیسے نکلوں، جوتا کیسے پہنوں. جب اہتمام کر لیں گے، اس عرصے آپ اہتمام کریں گے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم میں اللہ تعالیٰ کی جان نظر آئے گی کہ آپ کے پاؤں مقید ہو جائے گا. خلاف سنت کام کرنا چاہیں گے آپ سے ہوگا نہیں، رک جائے گا. اگر آپ جوتا جو ہے وہ سنت کے خلاف اتارنے لگے، آپ میں طبیعت کے اندر جھجک پیدا ہو جائے، فوراً احساس ہوگا کہ خلاف سنت کام ہوگا. مسجد میں اگر خلاف سنت آنے کو ہوئے تو جھجک پیدا ہو جائے. اسی طرح کپڑا پہننے کے اندر آپ معمول بنا لیں سنت کے مطابق، آپ دیکھیے خلاف کرنے لگیں گے طبیعت جو ہے وہ آمادہ نہ ہو. بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے میں جو مصنوع طریقہ ہے اس کو اپنا لیں، معمول بنا لیں، پھر اس کے خلاف کرنے کی ضرورت نہ ہو. تو اس طرح سے عبادت کے سلسلے میں کچھ دن اہتمام کر لیں تو پھر اس کے بعد وہ عبادت جب عادت بن جائے گی تو اس کی ادائیگی میں آسانی ہو جائے گی. پھر آپ کو اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کا دل جو ہے اس طرف بالکل مضبوط اور پکا لگ جائے گا. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بھی زیادہ بلند فرمائے، حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ ہستی تھے سر. ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے بڑا شرف عطا فرمایا. حالت یہ تھی سوتے ہوئے بھی قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور بیت الخلاء میں جب جایا کرتے تھے تو آپ کے متعلق ہے کہ آپ زبان کو روکتے تھے پکڑ کر جب جا کے چپ رہتے تھے. اس قدر اللہ تعالیٰ نے شغف کیا. بعد میں معذوری ہو گئی، فالج ہو گیا، تو اس کی وجہ سے پوری طرح سے پڑھ نہیں پاتے تھے، رویا کرتے تھے. جب تک زبان کے اندر آسانی رہی، آپ کا ایسا عالم تھا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ بہت کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے، حتیٰ کہ ایک موقع پر آپ عقیر میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، اور پھر آپ کی دلی خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی، وہیں دفن ہونا چاہتے تھے، اور آپ کی یہ دلی خواہش پوری ہوئی، جنت البقیع میں آپ کی آرام تھا. ایک بزرگ شیخ حلب سے تشریف لائے، مسجد نبوی میں ان کی ملاقات ہوئی، آپ دیکھ کر پہچان گئے. انہوں نے بات چیت کی اور کہا کہ شیخ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تو میں سوچتا تھا کہ میں نے تو ان کو کہیں دیکھا نہیں، نہ جانے یہ کون بزرگ، آج یہاں آپ کو دیکھا تو پہچان گیا کہ آپ ہی کو خواب میں دیکھا تھا اور آپ کے متعلق یہ دیکھا تھا کہ آپ کا انتقال ہو، تجہید و تکفین ہوئی اور تکفین کا انتظام ہوا، نماز پڑھی اور آپ کو قبرستان لے گئے اور قبر میں اتارا، یوں ہی قبر میں اتارا گیا ہے آپ کو تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور قرآن پاک پڑھنے لگے، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کیفیت ساری ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر ہو گئی، بہت ہی اولیاء اللہ میں تھے، تو غرض یہ ہے کہ بزرگان دین کو ایسا شغف ہوتا ہے کہ بہت ہی محبوب ترین مشغلہ ان کا یہی ہوتا ہے، نماز پڑھنے والے حضرات بھی جو نماز میں بہت شغف رکھتے ہیں تو ان کا بھی جو اصل وہ ہے وہ یہی کہ نماز میں طوالت ہو اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق مختلف معمول منقول ہیں، آپ طویل ترین نماز پڑھا کرتے تھے اور کبھی مختصر بھی پڑھتے، بعد نماز مغرب آپ نوافل پڑھتے تھے، جو ابوابین کہلاتی ہیں تو اس میں آپ بہت لمبی قرآن فرمایا کرتے، کافی وقت کھڑے رہا کرتے تھے، بہت طویل قیام ہوتا اور روز کا آپ کا معمول تھا، تو اس طرح سے اس وقت بھی تہجد کے وقت بھی آپ بہت زیادہ طویل نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح سے امت کے وہ افراد جو سیدھا اور سنندہ ہیں، بزرگ ہیں، متبع سنت ہیں، ان حضرات کا اور اناسیوں کا بھی یہی معمول رہا، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اور ان ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر ان کی جوتیوں میں جگہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ان کی جوتیوں میں جگہ مل جائے گی تو انشاءاللہ کام بن جائے، لیکن لگے تو صحیح، آدمی اگر بالکل ہی نہ لگے گا تو ایسی صورت میں پھر اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، اس لیے ہمیں بھی کوشش جاری رکھنی چاہیے، قرآن پاک زبانی یاد نہیں ہے تو دیکھ کر اس کی تلاوت، دیکھ کر پڑھنے والوں میں بھی اللہ کے بندوں میں کمی نہیں ہے، ایسے ایسے حضرات ہیں کہ جو بہت زیادہ کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، میں نے حرمین شریفین میں بعض حضرات کو دیکھا جو وہاں کے رہنے والے ہیں اور بزرگ لوگ، ان کا کام یہی ہے کہ نماز پڑھنا اور تلاوت کرنا، نماز پڑھتے رہے، نماز سے جب فرصت ہو گئی اور کچھ ادھر زیادہ وہ ہو گیا تلاوت میں لگ گئے، تلاوت کافی کر لی تو نماز میں لگ گئے، اور میں نے بالوں کو تو یہاں تک دیکھا کہ انہوں نے طواف کے اندر قرآن پاک ختم کیا، اور ایک بزرگ ہستی کو دیکھا کہ وہ وہیں کے ہیں اور بہت ہی بیاض ہستی ہیں، نہایت سخی اور بہت ہی وہاں کے محترم اور معزز ہیں کہ وہاں بڑے چھوٹے سب ان کی بہت عزت کرتے ہیں، مغرب کے وقت میں جب غروب آفتاب ہونے لگتا ہے تو ہاتھ میں چلو کے اندر وہ عطر بھر کر ایسا نہایت قیمتی عطر لاتے ہیں، اتنی بڑی بوتل بھر کر، اور وہ چلو بھر بھر کے کعبۃ اللہ شریف کی چوکھٹ پر ملتے ہیں، حجر اسود پر ملتے ہیں، اور رکن یمانی ہے کونا وہاں پتھر ہے اس پر ملتے ہیں، سب سے پہلے رکن یمانی پر ملتے ہیں، پھر حجر اسود پر ملتے ہیں، پھر چوکھٹ پر ملتے ہیں، اور تبرک لینے والے حضرات انتظار میں رہتے ہیں، جو ہی وہ لگا کر ہٹے ان لوگوں نے وہاں سے لگایا اور کسی نے اپنے منہ کے لگا لیا، کسی نے داڑھی کے، کسی نے سر کے، کسی نے رومال میں اس کو جذب کر لیا، وہ ہستی بہت ہی پیاز ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، ایک آدمی ایمان تو ماشاء اللہ کے حساب لوگ لگے رہتے ہیں عبادت میں اور اطاعت میں، کوئی طواف میں پڑھ رہا ہے، کوئی ویسے پڑھ رہا ہے، کوئی نماز میں پڑھ رہا ہے، ان کو دیکھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جب زیادہ دل ہو گیا کہ اب کافی پڑھ لیا ہے قرآن پاک چھوٹے سائز کا رکھتے جیب میں رکھ لیا بات کر کی اور اپنے سچ میں پڑھنے لگا اور ایسا ان کا دل اللہ تعالیٰ نے بیاض بنایا ہے کہ ان کو حرم شریف سے یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ نکل کے بھاگو بس چلو بہت دیر ہو گئی ایسے جمع رہتے ہیں کہ اطاعت اور عبادت کے لیے بالکل فرصت. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور ہمیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں شامل کرنا ہو. یہ جو 10 آیتوں کا حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو بہت ہی کم سے کم درجہ ہے اور درمیانہ درجہ آپ یہ سمجھ لیجئے 100 آیتوں. اور آدمی اگر اس کے اجر و ثواب کو سوچے اور اپنے اللہ کی رضا کو کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ شخص یہی چاہے گا کہ تھوڑا سا اور پڑھ لوں تھوڑا سا اور پڑھ لوں پھر اس کا ختم کرنے کو دل نہ چاہے گا اور اس طرح سے ایک ختم ہو گیا تو پھر شروع کر دے گا. اولیاء اللہ جو گزرے ہیں کل میں نے نام لیا تھا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی بہت سے حضرات ہیں جب حالات اور واقعات بزرگان دین کے پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی زبردست رحمت نظر آتی ہے. ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اندازہ فرمائیے کہ وہ اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں 15 پاروں کے حافظ ہو گئے اور جب استاد نے فرمایا کہ بھائی کہاں سے شروع کراؤں تو فرمایا کہ سبحان اللہ اس سے فرمایا اس سے ذرا آگے کہ یہاں سے شروع کرا دیجئے پوچھا کہ اور باقی چلنے کے میں نے اپنی والدہ کے پیٹ میں یاد کر لیا. اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے اپنے جن بندوں کو چاہتے ہیں یہ نعمت زبردست طریقے سے عطا فرما دے. اس امت میں ایک شخص گزرے ہیں جو بہت ہی زیادہ یوں سمجھ لیجئے کہ خطرناک لقب سے موسوم ہے اور ملقب ان کا لقب ہے ظالم الامت حجاج ابن یوسف. لیکن انہوں نے قرآن پاک کی خدمت کے سلسلے میں بہت بڑا کام انجام دیا ہے کہ قرآن پاک کے زبر زیر وغیرہ لگوائے. ایک مرتبہ ایک گڑیا ان کے پاس آئی اس زمانے میں بہت حافظ اور اب بھی اللہ کے فضل سے بہت ہے اس زمانے میں اس کے لحاظ سے بہت تھے. تو اس گڑیا نے کہا کہ اگر یہ بات تو میری پوری نہ کرے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو اس طرح صاف کرتے جیسے آدھے قرآن کے اندر لفظ کلا نہیں ہے. حجاج ابن یوسف نے ذرا سی گردن نیچے جھگا کر ایک لمحے کے اندر جو ہے سوچ لیا کہ آدھے قرآن کا جو کہا ہے گڑیا نے تو شروع سے آدھے قرآن تک کلا کا لفظ صحیح ہے کہ نہیں. گڑیا تو نے سچ کہا ہے اگر تیری بات سچی نہ ہوتی تیری گردن اڑا دیتا. تو گڑیا بھی ایسی حافظ تھی اور حجاج ابن یوسف بھی ایسے حافظ تھے کہ ایک نگاہ جو ہے اس میں اتنا قرآن انہوں نے سوچ لیا. باہر قید یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے ان کا کرم ہے انہوں نے ہمیں آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نسبت سے جیتا جاگتا موجودہ عطا فرما دیا ہے اپنے کلام پاک کی صورت میں. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے چلتے پھرتے تلاوت کرنی چاہیے. یہ تلاوت جو ہے یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے اور جو تلاوت کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا جہاں تیرے پڑھنے کا آخری مرتبہ ہوگا اور آخر ہوگا وہیں تیرا مرتبہ آخر ہوگا. اور امت میں ایسے ایسے حضرات گزرے ہیں جنہوں نے 3 دن میں قرآن پاک حفظ کر لیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات بھر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے نماز میں. اور بعض بعض آیت پر ایسی کیفیت جاری ہو جاتی تھی کہ آپ روتے رہتے. خاص طور سے سورہ امر کی آیت منقول ہے، ان سعد ادھا و امر، قیامت بہت ہی زیادہ کیا ہے اور بہت کڑوی ہے. روتے تھے، سوچتے تھے کہ ہمارا کیا حال ہوگا، جبکہ وہ ہستیاں ایسی کہ کوئی گناہ ہی نہیں، نیکیاں ہی نیکیاں، ان کا عالم یہ تھا سوچنے. اور ہم جیسوں کو تو کتنا سوچنا چاہیے کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے، بلکہ پورے گناہ. لیکن ہماری حالت بے فکری کی کہیں زیادہ ہے کہ جی کیا ہے، ہمیں کیا کس چیز کی ضرورت. حالانکہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، غفلتیں بہت ہیں، آلودگیاں بہت. اس لیے اپنی آلودگیوں کو ختم کرانے کے لیے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے تلاوت جو ہے وہ کثرت سے کریں، نماز کے پابند رہیں، اور ایک طرح سے اللہ پاک کا خود حاصل کریں. اللہ رب کریم کی شان کریمی تو دیکھیے، اتنا ہم پر کرم فرمایا ہے کہ آخر میں ایسی صورت عطا فرماتی کہ بچہ جو ہے اس کو یاد کر سکتا ہے. چھوٹی صورتیں، بچے کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے، چلتے پھرتے ذرا ذرا سا اس کو سکھا دیں تو بچپن میں کتنی صورتیں وہ یاد کر لیتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک مدرسے میں گئے، انہوں نے جا کر بات چیت کی اور کہا کہ بھئی کچھ صورتیں تو بچے ویسے ہی اٹھتے بیٹھتے یاد کر لیتے ہیں. تو استاد کہنے لگے کہ جی ایسا تو نہیں ہوتا. انہوں نے پھر سمجھایا کہ اس طرح سے بچے کا ذہن جو ہے وہ بہت تیزی سے قبول کرتا ہے. اگر اس کو اٹھتے بیٹھتے چھوٹی چھوٹی اس میں وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا سکھا دیا جائے تو اس کو الحمدللہ بھی پوری یاد ہو جاتی ہے اور صورتیں ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے پوتوں کو اسی طرح سکھایا. اور یہ حقیقت، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو قرآن پاک سیکھا، دونوں طرح سے آپ نماز پڑھاتے تھے، صحابہ کرام دھیان سے سنتے رہتے تھے اور اس کو یاد کر لیتے تھے. بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ پڑھ کر کتنی زور سے یاد کر. اور دوسرا طریقہ وہ تھا کہ آپ سے پوچھ پوچھ کر یاد کر لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو ان سے چونکہ کام لینا تھا، آپ سے ایسے عطا فرمائے تھے کہ بہت جلد جو ہے یاد کام کرتی تھی اور اس طرح قرآن پاک حافظے میں آ جاتا. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت پاک، صحبت بابرکت ایسی زبردست تھی کہ یہاں ایسا ضلع پیدا ہو گیا کہ عکس پڑا اور انتظام ہو، اس کے الگ ہونے کا سامان ختم ہو گیا، بالکل جو ہے وہ قابو میں آ گیا. یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت. اور اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں سے پھر کام دیکھیے کیسے لیے کہ قرآن پاک کی حفاظت کے سامان بھی، تلاوت کے سامان بھی، حاکام کے اجرا کے سامان بھی اس طرح سے کرا دیے کہ رہتی امت تک جو ہے یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا فضل رہے گا، محفوظ رہے گا اور اجر و ثواب ان کے حصے میں جاتے رہے. ہمیں آپ کو بھی قرآن پاک سے بالکل ایسے وابستہ رکھنا چاہیے کہ محبوب ترین چیز ہمارے لیے جو ہو وہ اللہ پاک کا کلام. ہم پڑھیں، اپنی اولادوں کو پڑھائیں، اور ماشاء اللہ کہ یہ کہنا سننا کام آیا اور اس طرح سے آپ حضرات میں سے بہتوں نے اپنے بچوں کو حافظ کرایا. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے وہ میری مغفرت کا سامان فرما دیں گے کہ ان کے دین کو پھیلانے کا ایک سامان ہو گیا. میں نے اس کے لیے ترغیب دلائی اور آپ حضرات میں سے بہت سے ماشاء اللہ تیار ہو. آپ میں کئی حضرات تو ماشاءاللہ موجود ہیں، خاص طور سے ہمارے مولانا سامنے ہمارے بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی ہیں اور بہت زبردست ہمارے کرم فرما ہیں، اور ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم الہی رکھوایا گیا. اللہ تعالیٰ خوشیاں ہی خوشیاں نصیب فرمائے کہ توجہ دلانے پر جو متوجہ ہوئے تو ماشاءاللہ اب ان کے بیٹوں میں مولوی بھی بن رہے ہیں. چار بیٹے حافظ ہو گئے ماشاءاللہ، چار بیٹے حافظ ہو گئے ہیں اور دو بیٹیاں حافظ ہو رہی ہیں. اور بڑی والی جو ہے وہ بھی تقریباً اب جو ہے قریب الخط معاملہ ہے، ماشاءاللہ سیانی ہے، بھیجا تھا وہاں ان کو اس لیے کہ ذرا قرآن پاک صحیح پڑھ لیں، قاری صاحب کی اہلیہ کے پاس جو خود بھی قاری صاحب ہیں اور بہت بڑے قاری صاحب کی صاحبزادی ہیں. جب وہاں گئی تو انہوں نے جو قاعدہ پڑھایا نورانی تو کہا کہ ماشاءاللہ ذہن تو بہت اچھا ہے، تو حفظ شروع کرا دیا اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کام آگے تیزی سے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی سب عطا ہے. بڑا دل خوش ہوتا ہے جو دین کی طرف آتا ہے اور دین میں لگتا ہے اور کامیابی ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے اور بھی بھائی احمد حسن صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھی اس طرف ترغیب ہوئی، جب تشریف رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اقرا میں اپنی بچیاں داخل کی، ماشاءاللہ ان کی دونوں بچیاں حافظ ہیں اور دو بیٹے وہ بھی حفظ میں لگا دیے انہوں نے، اور ان کا معاملہ بھی جو ہے وہ ایک کا جو ہے بالکل قریب کے حل وہ ہے، تھوڑا سا باقی ہے اور دوسرے کا بھی چل رہا ہے. اسی طرح اور بھی ہمارے جاوید صاحب ہیں، انہوں نے لگایا، ان کے بچے کو شوق ہے، وہ بھی یہی ماشاءاللہ بیٹھنے اٹھنے والے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، سارے اس وقت یاد بھی نہ آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہ آپ حضرات نے توجہ کی اور اس طرح دین میں لگایا. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بچے کو لگایا ہے، ان کے لیے دعا کیجیے، اور جو بھی لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور یہ دین جو ہے گھروں میں آ جائے. میں جس وقت میرے والد صاحب اور میری دادی صاحبہ کا اس میں بہت بڑا زبردست ہاتھ ہے اور تحفظ سے نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، میری دادی صاحبہ بہت جلد بیوہ ہو گئی جب میرے والد صاحب چھوٹے تھے، نہ سمجھ تھے تو والد صاحب کے والد صاحب کا سایہ یعنی میرے دادا صاحب کا سایہ والد صاحب کے سر سے اٹھ گیا، ان کو یاد بھی نہیں والد صاحب کی ان کی موت کب. دادی صاحبہ کی خلوص نیت، تقویٰ، پرہیزگاری بزرگوں کے خاندان سے تھی. حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اس خاندان میں قضا کا سلسلہ جاری تھا، اور اب بھی یہ جو قضا مشہور ہے اب وہاں تو رہ گیا ہے کہ نگاہ پڑانے کا ان کے حصے میں ہے برادری کا سارا اہل کلیانہ کا. تو غرض یہ ہے کہ بڑے بڑے بزرگ گزرے تو اس خاندان کی تھی، ان کی دلی خواہش تھی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گی. جیسے آج کل مشاکل ہیں، بہت ساری دشواریاں ہیں، اس زمانے میں بھی اسی نسبت سے تھی. انہوں نے کہا کچھ بھی ہو میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا کر رکھوں. ان کا کیسا زبردست خلوص تھا، اللہ تعالیٰ ان کے اور میرے تمام آبا و اجداد اور مہا سب کے اور ماں باپ کے درجے بلند فرمائے. تو انہوں نے حفظ میں لگا دیا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مامو صاحب کی کفالت میں رہتے، والد کا تو انتقال ہو چکا، تو والدہ جو تھی وہ اپنے بھائی کی کفالت میں رہتی تھی، تو ظاہر ہے کہ بچہ بھی ساتھ، تو مامو صاحب کی کفالت میں رہتے تھے. انہوں نے حفظ کے لیے لگا لیا، فرمایا کرتے تھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے 14-15 سپارے ہوئے ہوں گے، پوری طرح سمجھ بھی نہ تھی کہ والدہ ماجدہ کو خوشی میں رمضان کے اندر قرآن سنایا کرتا تھا کہ میرے کچھ سپارے حفظ ہو گئے. بہت خوش ہوتی تھی کہ میرا بیٹا حافظ ہو رہا ہے. لیکن مشیت الہی، فرمایا کرتے تھے کہ 15-16 سپارے حفظ ہوئے تھے، والدہ ماجدہ کا انتقال ہو، پوری طرح سے وہ خوشی دیکھنا تھا. لیکن والد صاحب کا سلسلہ جاری رہا، حافظ قرآن ہوئے، اور پھر ماشاءاللہ انہوں نے قرآن پاک رمضان میں سنانا شروع کیا. جب سے سمجھدار ہوئے اور ہوشیار ہوئے اس وقت سے جو سنایا ہے، تو وفات تک چند سال انہوں نے نہ سنایا، ورنہ ہر سال وہ قرآن پاک سنایا تھا. اور وہی جنتا جو دادی صاحبہ کا تھا، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے موجزن فرمایا کہ میں اپنی اولاد کو دین پر لگاؤں. اور بچپن سے اللہ تعالیٰ کا ایسا زبردست انعام تھا کہ میرے والد صاحب کے ننیال والے والد صاحب کی خالہ صاحب اور مامو صاحب اور اس طرح سے اور بھی کئی عزیز اقارب حضرت خانگی رحمت اللہ علیہ سے پیار تھے. حضرت والد صاحب بھی اپنے مامو صاحب کے ساتھ چھٹپن میں وہاں جایا کرتے تھے, رہا کرتے تھے, حضرت خانگی رحمت اللہ علیہ کے صحبت میں بیٹھا کرتے تھے, دیکھا کرتے تھے کہ یہ بزرگ ہے. دل میں طے کر لیا کہ جب بھی کبھی کہیں بیعت ہوں گا تو انہی سے بیعت ہوں گا. اور وہاں کی ظاہر بات ہے کہ اس محفل کا بیٹھنے والا وہ محروم نہیں رہ سکتا, وہاں بہت اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. حضرت والد صاحب پھر ان کی سوچ سمجھ اور ان کا تقویٰ شروع سے ہی ماشاءاللہ بڑا زبردست رہا, تو انہوں نے بھی اپنی اولاد کے اندر اس بات کی پوری کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت مجھ ناکارہ کو نصیب فرمایا. مجھے میرے اپنے بچپن کے سارے واقعات ایسے یاد آتے ہیں جیسے کل کی بات ہو. میں تقریباً کوئی 8-9 سال کا ہوں گا, میرے نانا صاحب بھی حیات تھے. والد صاحب نے ذکر کیا گھر میں, میں چاہتا ہوں کہ اس کو حافظ بناؤں, تو وہ میرا کان مروڑ کر جیسے نانا اور دادا پیار کیا کرتے تو مجھ سے فرما دیا کرتے تھے, لچے تو حافظ بنے گا. بچپن کی شرارتیں تو ہوتی ہیں, تو میں ہنس کے کہہ دیا کرتا جی ہاں نانا جی میں حافظ بنوں. پھر ان کا وصال ہو گیا, بعد میں حفظ شروع کیا اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا. درمیان میں بہت عوائد رہے, بہت سے عوارض اور بہت سے موانعات, لیکن والد صاحب نے لگائے رکھا, اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اس طرح سے پایا تکمیل کو یہ معاملہ پہنچا. اور پہلی معراج جو میں نے سنائی تو 15 سال کا تھا میں. والد صاحب وہاں جہاں ہم رہا کرتے تھے بس مسجد میں صدر مدرس تھے مدرسے میں, وہاں کی مسجد کے متصل جو مدرسہ تھا, اس وقت جو بات آپ کو بتانے کے لیے ساری یہ تھوڑی سی مختصر تاریخ سنائی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب قرآن پاک سنایا ہر طرف یہ ہوا کہ بھائی صدر صاحب کا بیٹا حافظ ہوا ہے, قرآن سنا رہا ہے ماشاءاللہ علانہ مسجد, تو اس وقت بہت آدمیوں کو ترغیب ہوئی اور بہت آدمیوں نے اپنی اولادوں کو حفظ میں لگایا. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ترغیب دلانے سے کام بنتا چلا جاتا. میری بھی جب سے ہی کوشش چل رہی ہے, جب سے یہ سلسلہ بیان کرنے کا شروع ہوا کہ میں اکساتا رہتا ہوں, وہاں فیڈل ایریا میں بھی ماشاءاللہ نہ جانے کتنے لوگ جو ہیں وہ لگتے رہے اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال رہا, کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, آپ حضرات بھی بہت سے متوجہ ہوئے اور کام میں لگے ہوئے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ کئی تو ایسے ہیں کہ ان کے بچے فارغ ہو گئے حفظ سے اور اب وہ مولویت پڑھ رہے ہیں, اور اللہ کا کرم رہے گا کام آگے بڑھتے بڑھتے عالم دین ہوں گے اور پھر دین کی خدمت کریں گے تو مجھے بھی خوشی ہوگی اور میری مخلص کا سامان. میری بھی دلی خواہش یہی ہے کہ میں اپنی اولاد کو بھی دین پر لگاؤں, اور اس کے لیے کوشش میری جاری ہے. اللہ تعالیٰ فضل کرے. میرے والد صاحب ان کی اولاد میں پہلے میں حافظ ہوا, پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا بڑی عمر میں میرا چھوٹا بھائی سب سے چھوٹا بھائی کو حافظ ہوا, اور اب جو ہے ماشاءاللہ میری اولاد میں بھی کئی ہیں. میرے بھائی مرحوم کا ایک بیٹا حافظ ہے اور اسی طرح سے میرے دو بھانجے حافظ ہیں, تو ماشاءاللہ آپ جو ہے خاندان کے اندر کئی حافظ ہو گئے اللہ کے فضل. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اور بھی جاری رکھے اور عام فرمائے, اور اللہ تعالیٰ میری اولاد اور اولاد تین جو خادم بنا. ایسے موقع کے اوپر مجھے حضرت عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ جاتا ہے جو آپ حضرات کو بھی سنایا کرتا ہوں کہ ترغیب پیدا ہو اور اس طرح سے دل جو ہے وہ مان جائے. اور بات یہ ہے دنیا کے معاملات میں بھی بڑی بڑی رکاوٹیں آتی ہیں, بڑے بڑے امتحان آتے ہیں. آدمی پڑھتا ہے لکھتا ہے تو انہی مرحلوں میں کیا کم پریشانیاں ہیں, داخلے کے مسئلے ہیں, پھر جانے کے مسئلے ہیں, پھر پڑھنے کے مسئلے ہیں, اتنے مسائل 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 انبار. اور آدمی کا طریقے سے جینا یوں سمجھ لیجئے کہ آج بھی مشکل ہوتا ہے اور کل بھی مشکل تھا. یہ تو مسائل چلتے رہتے ہیں, لیکن کام کرنے والا وہ راستے سے چلتا رہتا ہے, رکاوٹیں ہٹاتا رہتا ہے اور اپنی منزل کی طرف چلتا ہے. کوئی شخص یہ سوچ کر کہ میری منزل تو دور ہے، یہاں راستے کے اندر رکاوٹ ہے، اب وہ وہاں کھڑا ہو جائے گا تو منزل پر کہاں جائے گا، پہنچ نہیں پائے گا. تو رکاوٹیں جس طرح دنیا کے معاملات میں ہیں، دین کے معاملات میں بھی بہت سی رکاوٹیں ہیں. اس طرح سے حضرت عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ، وہ جب ان کے والد قید کر دیے گئے تو انہوں نے اپنے پوتے کو جیل میں حفظ کرایا. حافظ جب ہو گیا پوتا تو بیٹے سے کہا عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ سے، بیٹا میں نے تیرے سر پر نور کا تاج رکھ دیا. بیٹے کو بڑا احساس ہوا، ابا جی نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا. اور احسان الجزاء الاحسان الا الاحسان، شریف آدمی جو ہے وہ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا. جب میرے ساتھ نیکی کی ہے تو میں بھی اس سے سلوٹ کروں. چنانچہ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عمر میں حفظ کیا، اور جب حفظ مکمل ہو گیا تو فرمایا کہ ابا جی میں نے بھی آپ کے سر پر نور کا تاج دیا. آج کل ہمارے لیے جو مشکلات ہیں، چھوٹتے ہی جو سوال ہوتا ہے کہ حافظ بن کر مولوی بن کر کیا کرے گا، کھائے گا کہاں سے اور کمائے گا کہاں سے، بات لمبی ہے. بہرحال کھلانے والا پلانے والا وہی ہے جس نے حکم دیا ہے دین پر چلنے کا. دنیا میں عالم بھی بہت ہیں، مولوی بھی بہت ہیں، حافظ بھی بہت ہیں. آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل سے سبھی کھا پی رہے ہیں، بھوکا کوئی بھی نہ مر رہا ہو. بلکہ جو آدمی جتنا اخلاص سے دین کی خدمت میں لگ گیا ہوگا، اس کو آپ دیکھیں گے اتنا ہی وہ اور بھی ٹھاٹ اور آرام سے زندگی گزار رہا ہوگا. دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں بہت سب سے بڑی زوردار زندگی اس کی گزر رہی ہوگی ٹھاٹ کا. اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں پیدا کرتے ہیں، وہی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. نہ ہماری انگریزی جو ہے وہ ہمارا پیٹ بھرتی ہے، نہ ہماری اور کوئی دوسری چیز، نہ کوئی ذریعہ، نہ سبب، نہ تجارت، نہ صنعت، نہ ہیلپ. ضرورت پورے کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے جو قاضی الحاجات. اگر بندے کی نگاہ اس پر ہے تو پھر فکر کی کوئی بات نہیں، اور اگر ان اسباب پر نگاہ ہے تو پھر آدمی کو دین کی طرف نہیں آنا چاہیے، پھر تو وہ پھنس جائے. ارے جو آدمی راستے پر چل نہیں رہا ہے، وہ دور دور سے دیکھ کر کے جی یہ تو راستہ بڑا خطرناک لگ رہا ہے، یہ تو راستہ بند ہے، آگے جا کر سکتا. اس راستے کو دیکھیے جو درخت لگے ہوئے دونوں طرف، راستہ آگے بند معلوم ہو. دور سے آدمی کھڑا ہو کر دیکھ کر کہتا ہے یہ راستہ تو بند ہے، آگے جا کے کروں. آپ اور فرمائیے کیا وہ منزل پر پہنچے گا؟ وہ تو گھبرا کے واپس جائے. ایسا آدمی جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے. اور جس نے سوچا کہ ٹھیک ہے دیکھتا ہوں کہاں سے بند ہے، جہاں بند ہوگا دیکھی جائے گی، چلو تو صحیح. آپ دیکھیں گے کہ وہ سارا راستہ طے کر لے گا، اسے کہیں دروازہ نظر نہ آئے. ایسے طریقے یہاں شہر کے اندر بھی بعض وقت ہے ہو جاتے ہیں، اور جنگلوں میں تو آپ دیکھیے کہ دو رویا درخت لگے ہوئے ہیں، بالکل جھک گئے ہیں اور دروازہ بن گیا. ہر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، چلنے والا چلتا ہے، میلوں سفر کرتا ہے. باہر قید اللہ رب کریم کی یہ بڑی زبردست عنایت ہے، موقع دیا ہے اس نے، اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر زبانی آپ اور ہم بڑی عمر ہو گئی ہے نہیں کر پاتے ہیں، موقع نہیں ہے، دماغ کام نہیں کرتا، تو دیکھ کر قرآن پاک سیکھ. آج کل اللہ تعالیٰ کے فضل ہے، شہر کے اندر تو پڑھانے والے، اچھے پڑھانے والے مل جائیں گے. ویسے غلط پڑھانے والے سے نہ پڑھیے گا، کہ وہ تو پھر نہ پڑھنا ہی اچھا تھا. کسی اچھے قاری سے رابطہ کر لے اور اس صورت میں پڑھے. میں یہاں اس بھی پڑھانے کو تیار ہوں، پہلے بھی بارہ اعلان کیا اور اب میں پھر دوبارہ سے سلسلے کے لیے تیار ہو گیا ہوں. ابھی کچھ دن سے نوجوان لڑکوں کو عشاء کے بعد کلمے وغیرہ یاد کرا رہا ہوں. میرے شاگرد ہیں زاہد میاں اور اسی طرح سے مصطفیٰ ہیں، یہ پڑھا لیتے ہیں. اور یہ زاہد میاں جو ہیں ان کے لیے خاص طور سے ہماری دعا ہے. اور بھی ہمارے بہت سے شاگرد ہیں، کچھ دور لگے ہوئے ہیں اور کچھ یہاں بیٹھے بھی ہیں، کہ یہ لوگ بھی دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور آسان فرمائے. زاہد میاں ہیں، ان کے ارادے تھے ڈاکٹر بننے کے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج کل داخلے وغیرہ کوئی منہ کرنے والا نہیں. کوئی خاص طور سے داڑھی والا ہو تو اس کو تو دور کے دور دیکھ کر بھگا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بیجی یا کام. بار قید اللہ تعالیٰ ان کو دین کے لیے منتخب فرمانے لگے ہیں. ابھی یہ مولویت پڑھ رہے ہیں, دوسرا سال ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے, ہماری دعائیں رہیں, اللہ تعالیٰ کا کرم رہے. تو ابھی امتحان سے فارغ ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ یہ دوسری پوزیشن پر آئے, جمائی اور سسمائی امتحان جو ہوتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمائے ہیں تو دین کے کام میں لگ جائیں, اندر چلیں گے. تو اس طرح سے آپ حضرات بھی لگتے رہیں. یہ ہمارے ایک اور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں رشید احمد, یہ بھی پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں, اور یہ زاہد میاں جو ہے ان کا بھی معاملہ ڈبل ہے, ایک طرف خود مولویت پڑھ رہے ہیں, دوسری طرف ایک دینی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ انسان بھی تو ہیں, اللہ تعالیٰ ہی مدد فرماتے ہیں, اس طرح سے کرم فرماتے ہیں. ایک اور ہمارے شاگرد بھی ہیں اور ماشاء اللہ تعلق والے بھی, وہ حافظ قرآن ہو چکے ہیں اور اب مولویت پڑھ رہے ہیں, اس طرح سے کئی لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ یا اللہ یہ باغ ہرا بھرا رہے اور پھلتا پھولتا رہے اور ہماری مغفرت کا سامان ہوتا رہے, کیونکہ دنیا میں جو آئے اگر دین کے کام میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو ان کی مہربانی ہے اور ہمارے لیے سرمایہ سعادت ہے. اور یہ حقیقت ہے, مجھے یہ شعر یاد آتا ہے, ہی سعادت بزور بازو نیر سا نبخت خدا بخش انسان. اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے, کسی بندے کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے وہ کر لے. اللہ تعالیٰ فضل خاص فرماتے ہیں اور اس طرح سے ان کی رحمت, تو وہ رحمت فرماتے رہیں اور راستہ آسان فرماتے رہیں. اب بھی ایسے حضرات موجود ہیں جو بڑی عمر میں دین پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فضل فرما رہے ہیں, مولوی بھی بن رہے ہیں, حافظ بھی بن رہے ہیں. آپ نیوٹون کے مدرسے میں دیکھیے جا کر, آپ دارالعلوم میں دیکھیے جا کر, اس طرح سے بوڑھے لوگ بھی لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں. جب آدمی ہمت مردہ مدد خدا جب لگ جاتا ہے, ان کی مدد شامل حال ہو. اور اس طرح سے یہ دین ہی اصل ہے, یہی کام آئے گا. باقی یہ غم اور فکر ابھی سے لائق ہو جائے کہ کہاں سے کھائیں گے, تو میرے محترم ساتھیوں اس کا غم ہمیں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دھاتو سے نعمت کے طور پر ایک چیز عرض کرتا ہوں, جب وہاں میں فیڈرل کیپٹل ایریا میں تھا تو میرے ایک دوست بہت بے تکلفی تھی, کہنے لگے کہ آپ خود تو آپ نے انگریزی نہ پڑھی لیکن اپنی اولاد کو ضرور پڑھائیے. میں نے پوچھا وہ کیوں, کہنے لگے آپ کی تو گزر ہو گئی جیسے تر.
اور ماشاء اللہ کسی بات میں کوئی کمی نہیں, یہ سب کیا ہے اللہ تعالیٰ جو فضل ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سوچ نوازی یہ سوچتے ہیں کہ مسجد کا مل اور مارڈل بن جائے گا اور اللہ کا شکر ہے یہ بھی ملیں گے. کوئی آدمی یہ سوچے کہ یہ مسجد کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے والد صاحب کے قبضے گزر فرمایا, انہوں نے ایسی خودداری کی تعلیم دی ہے بہت بخار کے ساتھ, دعوت کے خیر خیرات کو کبھی نگاہ نہ کرنا, اپنا لنچ پڑھا ہے اللہ کی رضا کے لیے, دین پڑھا ہے اللہ